رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں. سن 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو کوفہ کے میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد شہید کیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید پلید کے لیے غلط کاریوں کا راستہ آسان ہو چکا تھا. چنانچہ یزید پلید نے مکہ اور مدینہ کی کس طرح بے حرمتی کروائی اور اہل اسلام پر کس قدر ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع کیا، تاریخ کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا مسلمانوں پر نازک دور تھا. چنانچہ سن 61 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 41 سنہ ہجری میں بیعت کی اور 20 سال تک آپ مدینہ پاک میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. آپ خلوت نشین ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت میں ہما وقت مشغول رہا کرتے تھے. 59 سنہ ہجری میں جب یزید نے ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس سے کہا کہ امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کرو اور ان سے میرے لیے بیعت لو، اگر یہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان کو معاذ اللہ شہید کر دو. چنانچہ ولید بن عقبہ نے ان تینوں حضرات کو اپنے پاس بلایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ولید کی یہ باتیں سنی تو آپ نے صبح تک کی مہلت طلب کی. چنانچہ رات ہی کو آپ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مکہ میں جب 61 سنہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاملات دیکھے، آپ مسجد حرام میں گئے اور لوگوں سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. مسجد حرام میں خطبے کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور ایک ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ منتخب کرنا چاہیے جو واقعی مستحق لوگوں کو ان کا حق ادا کر سکے. چنانچہ سب لوگوں نے بے حد اصرار کیا کہ اے ابن زبیر، سب سے زیادہ خلافت کے آپ ہی مستحق ہیں. پہلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ تأمل کیا لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. چنانچہ اہل مکہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 61 سنہ ہجری میں بیعت لینا شروع کی اور پھر تقریباً 12 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے. حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے، ان کا کچھ تعارف بھی عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جب آپ کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر کبا کے مقام پر آئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ آپ مہاجرین میں سے پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کو گھٹی کے لیے لایا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو چبایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اسے لگا دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں گئی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دعاؤں سے نوازا اور ان کی کنیت ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت پر ابو بکر رکھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک اور کنیت ابو خبیب بھی مشہور ہے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام خبیب بھی تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ بڑے ہوئے تو وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہتے اور خاص طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی حقیقی خالہ ہیں ان کے پاس بہت عرصہ رہے اور ان سے بہت کچھ آپ نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر کی زوجہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی شہزادی ہیں اور پھر حضرت زبیر کے والد عوام یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سگے بھائی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ بہت قریب کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے جو آپ کے جسم اطہر سے خون نکلا وہ آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ بیٹا اسے کسی جگہ پھینک کر آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ خون چھپ کر سارا کا سارا پی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے عبداللہ اس خون کا کیا کیا؟ عرض کیا کا وہ ایک پوشیدہ جگہ پر میں نے رکھ دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وہ خون آپ پی چکے ہیں تو ارشاد فرمایا اے عبداللہ تجھے جہنم کی آگ کبھی نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی طرح آغوش نبوت میں تربیت پاتے رہے۔ بالآخر نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا اس کے بعد آپ مزید اپنے والد ماجد زبیر بن عوام جو کہ اشراء مبشرہ میں سے ہیں ان کی صحبت میں رہ کر آپ احادیث کریمہ سیکھتے، علم دین سیکھتے اور خاص طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علم دین حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ فقیہ مدینہ مشہور ہو گئے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ اکثر اوقات قرآن کریم کی تلاوت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یزید پلید نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا ہے تو وہ آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اس یزید پلید نے ایک لشکر مدینہ پاک کی بے حرمتی کے لیے مسلم بن عقبہ کے ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقبہ کے لشکر نے مدینہ کے اندر ایسے غلط کارنامے سر انجام دیے کہ جس سے تاریخ کے اوراق سیاہ پڑے ہیں۔ بہرحال مسلم بن عقبہ کے انتقال کے بعد حسین بن نمیر سن 64 ہجری میں یہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، پر مکہ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ 64 دن تک اس نے مکہ کا محاصرہ کیے رکھا، یہاں تک کہ ان 64 دنوں کے بعد یزید کا جب انتقال ہوا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی وفات کی خبر ملی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، تم یزید کے لیے کعبے کی بے حرمتی کر رہے ہو، مکہ کے لوگوں کو ناحق شہید کر رہے ہو، تمہارے سردار کا تو حمص میں انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس بات کو نہ مانا۔ بالآخر ملک شام سے یزید کی موت کی خبر لے کر جب ایک قاصد مکہ میں آیا اور اس نے شامی لشکر کے سپہ سالار حسین بن نمیر سے کہا کہ یزید کا واقعی انتقال ہو چکا ہے، تو اس شامی لشکر نے مکہ کا محاصرہ اٹھا کر واپس جانا شروع کر دیا۔ اس وقت حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 10 جانصار ساتھیوں کو لے کر اور ادھر سے حسین بن نمیر 10 साथियों को लेकर एक मकाम पर जमा हुए, अपने साथियों को अलग अलग किया और दोनों तन्हाई में बैठे। यजीदी लश्कर के सिपा सालार हुसैन बिन निमियर ने कहा, ए इब्ने जुबैर, आप अगर चाहें तो खिलाफत के लिए ऐलान कर दें और मैं आपके हाथ पर सब शामियों समेत बैत करूंगा, लेकिन मेरी दरखास्त यह है कि आप मुल्क के शाम चलें और शाम में जाकर आप खिलाफत के उमूर को संभाल लें। हजरत अब्दुल्ला बिन सुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप मक्का से बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे। आपने महज दुनिया के लिए मुल्क के शाम जाना गवारा ना किया। आपने फरमाया, अगर तुम मेरी बैत करना चाहते हो तो यहाँ पर मक्के में आकर बैत करो। इस बात पर हुसैन बिन निमियर ना माना, बिल आखिर वो अपने हजारों साथियों के साथ मुल्क शाम चला गया। 64 सने हिजरी में यजीद की वफात के बाद मुल्क शाम और मिस्र के लोगों ने यजीद के बेटे मुआविया के हाथ पर बैत कर ली और खुरासान, मुल्क यमन, हिजाज और इराक के लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। यजीद का बेटा अगरचे था तो यजीद खबीस का बेटा, लेकिन बहुत नेक आदमी था। इसने 40 दिन या 2 या 3 महीने तक तख्त खिलाफत पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। बिल आखिर इसका इंतकाल हो गया। लोगों ने इससे कहा कि ए मुआविया, आप किसी को खलीफा नामजद कर दें। इन्होंने कहा कि मैं ना तो हजरत उमर फारूक जैसा कोई आदमी पाता हूं कि जिसे खिलाफत की जिम्मेदारियां दे दूं, और ना ही मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई फर्द पाता हूं कि जिसके जरिए मैं एक शूरा मुनकिद कर दूं। चुनाचे मैंने इसके अंदर जब कोई हलावत नहीं पाई तो किसी और को क्यों इस बला के अंदर मुबतला करूं। कुछ अरसे तक मुल्क शाम, मिस्र और हिजाज मुकद्दस और यमन और इराक के लोगों ने मुत्तफिका तौर पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा तस्लीम किया। बिल आखिर कुछ दिनों के बाद मुल्क शाम और मिस्र मरवान बिन हकम की साजिशों से फिर दोबारा सरकशी पर उतर आया और मरवान ने दर पर्दा 64 सने हिजरी में अपने हाथ पर बैत लेना शुरू कर दी। चुनाचे इसने अलम बगावत बुलंद कर दिया और 65 सने हिजरी तक इसने बगावत का बाजार गर्म रखा। मरवान बिन हकम ये वो बदबख्त इंसान है, जब ये पैदा हुआ और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसे लाया गया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इसको गुट्टी देने से इनकार कर दिया। और ये वो इंसान है कि जिसका बाप हकम, इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लानत की है और इसकी हरकतों की वजह से इसे मदीना से बाहर निकाल दिया था। मरवान ये वो इंसान है कि जिसकी साजिशों से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का एक अजीम सानहा पेश आया। 65 सने हिजरी में मरवान की मौत का वक्त जब करीब आया तो इसने अपने बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान को खलीफा नामजद किया और इसके हाथ पर लोगों को बैत के लिए कहा। चुनाचे इसके इंतकाल के बाद सन 65 हिजरी में अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्त नशीन हुआ और दूसरी तरफ हिजाज मुकद्दस, यमन, खुरासान और इराक के लोग हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के तहत रहे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सन 64 हिजरी में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा को दोबारा तामीर करवाया। इसकी वजह यह बनी कि जब यजीदी लश्कर ने 64 सने हिजरी के शुरू में इन्होंने मक्का मुअज्जमा का मुहासरा किया और खाना काबा पर संगबारी शुरू की, आग के गोले फेंके जिससे खाना काबा में आग लग चुकी थी और वो सींग भी जल चुके थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस दुम्बे के थे जो इन्होंने अपने शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में कुर्बान किया था। इस खाना काबा की इमारत के शिकस्ता हो जाने की वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा को अज़हर नो तामीर करने का इरादा फरमाया। और मजीद सय्यदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब आपने मशवरा किया तो सय्यदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने हजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि अगर
ابتدائے اسلام کا دور نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اس کو زمین کے برابر کر دیتا اور شرقن اور غربن اس کے دو دروازے بناتا اور اس میں 6 ہاتھ حجر کا اضافہ کرتا، کیونکہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس قدر کمی کر دی تھی۔ خلفاء راشدین کا دور بھی یوں ہی گزر گیا، جب 64 ہجری میں اموی لشکر کے محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تو ابن زبیر نے کعبہ کی عمارت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ جب آپ اس محاصرے سے فارغ ہوئے تو آپ نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگوں، ہمارا ذاتی مکان گر جائے تو ہم اس کے بنوانے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرتے ہیں، اب اللہ کا گھر ہمارے سامنے گرا ہوا ہے، ہم اس سے کیسے بے توجہی برت سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس معاملے میں 3 دن تک استخارہ کروں گا، جس طرف ذات الہی میری رہنمائی کرے گی اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ ابن زبیر نے 3 دن تک استخارہ کیا اور 3 دن غیب سے ان کے ارادے کی تائید کی گئی، اب وہ اپنے ارادے کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ نئی عمارت کی تعمیر سے پہلے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن کعبہ کا تقدس لوگوں کے دلوں میں اس طرح جانگزی تھا کہ کسی شخص کو پرانی دیواریں گرانے کی ہمت نہ پڑتی تھی، لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے وہم اور خوف کو بھانپ لیا اور اللہ کا نام لے کر آپ نے ان دیواروں کو گرانا شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اسی طرز پر کی جس طرز پر حضور علیہ السلام کی خواہش مبارک تھی، چنانچہ حطیم کعبہ کو بھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا۔ ایک عرصے تک اسی طرح خانہ کعبہ کا سلسلہ رہا۔ 64 سنہ ہجری میں اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں اپنے جو نائب تھے اپنے گورنر مقرر کیے، مدینہ پاک میں بھی گورنر مقرر کیا، خیبر میں بھی مقرر کیا، بصرہ اور موصل میں بھی مقرر کیا، عراق میں بھی مقرر کیے۔ ادھر عبد الملک بن مروان کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی، عبد الملک بن مروان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کے نئے نئے منصوبے بناتا رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف خلیفہ تھے تو دوسری طرف عبد الملک بن مروان تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ 3 طرح کے لوگوں سے تھا۔ نمبر 1 بنو امیہ، جس میں عبد الملک بن مروان تھا۔ نمبر 2 مختار سقفی، یہ وہ انسان ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ مزید اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ کرامات امام حسین، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ تیسرے نمبر پر خوارج تھے جو کہ دین سے نکل چکے تھے، مختار بن ابو عبید سقفی، یہ کوفہ کا گورنر تھا اور اس نے اپنی راہ اس طرح ہموار کی کہ پہلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ میں 7 مہینے تک رہا کہ کسی طرح مجھے کوئی دنیاوی منصب اور عہدہ مل جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ محض رضائے الہی کے لیے جنگ کرتے ہیں، رضائے الہی کے لیے کام سر انجام دیتے ہیں، ان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی وزیر یا اگر ان کا کوئی گورنر کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کو سزا دیتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہاں سے مایوس ہو کر یہ کوفہ میں گیا۔ کوفہ میں اس نے لوگوں کو ایک سیاست کے تحت اس بات کی طرف ابھارا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے سخت انتقام لوں گا۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ جو کہ پہلے بد عہدی کر چکے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں بلا کر دھوکہ دے چکے تھے، اب یہ تائب ہونے لگے، ان کو توابین کہا جانے لگا۔ یہ اس مختار بن ابو عبید سقفی کے پاس جمع ہوئے اور عہد کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جتنے لوگوں نے عمل کیا ہے، جتنے لوگوں نے مدد کی ہے، ہم کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ مختار بن ابو عبید سقفی نہ تو عبد الملک بن مروان کا بنا، نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بنا، ایک نئے صورت میں یہ حکمران بن کر ابھرا۔ چنانچہ مختار بن ابو عبید سقفی نے لوگوں کو جمع کر کے عبد الملک بن مروان سے جنگ کرتا رہا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جنگ کرتا رہا۔ مختار بن ابو عبید سقفی نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن بالآخر اللہ کی خفیہ تدبیر اس پر غالب آئی اور اسی حدیث کا یہ مصداق بنا کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ اسما بنت ابی بکر اس حدیث پاک کی راوی ہیں، فرمایا کہ میری امت میں دو لوگ ہوں گے، ایک قبیلہ بنی ثقیف سے ہوگا جو بہت بڑا کذاب ہوگا، اور ایک دوسرا شخص ہوگا جو بہت ہی بڑا سفاک ہوگا۔ چنانچہ مختار بن ابو عبید سقفی، یہ کذاب کا راز اس طرح کھلا کہ پہلے تو اہل بیت اطہار سے محبت کے بڑے دم بھرتا، بالآخر بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جنگ کی اور 67 سنہ ہجری میں اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خوارج آئے اور انہوں نے بھی اپنی مدد پیش کی۔ حقیقتاً خوارج نہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے راضی تھے، نہ عبد الملک بن مروان سے راضی تھے، یہ اپنے عقائد و نظریات عام کرنے کے لیے در پردہ کوششیں کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سازشوں سے آگاہ تھے، چنانچہ آپ نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو بھی اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ اب عبد الملک بن مروان آپ کے سامنے رہ گیا۔ عبد الملک بن مروان نے ایک لشکر دے کر بصرہ کی طرف روانہ کیا، نتیجتاً حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں تک تو مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ یہاں سے پھر عبد الملک بن مروان نے دمشق میں ایک اجلاس منعقد کیا اور لوگوں سے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر میرے پاس لے کر آئے، کسی کے اندر اتنی جرت نہ تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھاتا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف ظالم، یہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا، پھر عبد الملک بن مروان نے پوچھا، یہ پھر کھڑا ہوا، پھر عبد الملک بن مروان نے تیسری مرتبہ جب لوگوں سے پوچھا کہ کون حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، تو یہی حجاج بن یوسف کھڑا ہوا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کو 3,000 کی فوج دے کر عبد الملک بن مروان نے کہا کہ تم ڈائریکٹ مدینہ میں نہ جانا، پہلے طائف میں محاصرہ کرنا، طائف میں کچھ عرصہ رک کر چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ اور مکہ کی طرف روانہ کرنا، اس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں کو تنگ کرتے رہیں، اور لوگوں کو میری بیعت کے لیے کہنا، اگر لوگ مان جائیں تو فبیحہ، ورنہ تم پہلے مدینہ کی طرف لشکر کو بھیجنا اور اس کے بعد مکہ کا محاصرہ کر لینا، اگر تمہیں مزید لشکر کی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا۔ حجاج بن یوسف دمشق سے 3,000 کا لشکر لے کر طائف میں آیا اور یہاں سے تھوڑے تھوڑے لوگ مکہ اور مدینہ کی طرف بھیجتا رہا تاکہ چھیڑ خانی کا سلسلہ رہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کی طرف خط بھیجا کہ مجھے مزید فوج کی ضرورت ہے۔ عبد الملک بن مروان نے 5,000 کا لشکر مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اتنا بڑا لشکر لے کر پہلے مدینہ میں گیا، مدینہ میں اس نے 10,000 کے قریب صحابہ، تابعین اور دیگر اہل مدینہ کو شہید کیا، بڑا قتل اور خون ریزی کا سلسلہ کیا۔ مدینہ میں قبضہ کرنے کے بعد یہ بدبخت اپنا 8,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، مکہ کا اس نے محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرے کے دوران اس نے جبل ابی قبیس پر منجنیق نصب کی اور اس کے ذریعے پتھر خانہ کعبہ کی طرف پھینکتا، مسجد حرام کی طرف پھینکتا۔ 7 مہینے تک اس نے محاصرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس بدبخت کے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن یہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ اتنے طویل محاصرے کی وجہ سے اہل مکہ کے گھروں کا راشن یہ بھی ختم ہو چکا تھا اور بہت ہی زیادہ یہ تنگ دستی کا شکار ہو چکے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ آپ اتنے شجاع تھے کہ جب اپنے خیموں سے نکلتے تو دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ یوں لگتا ہے جیسے شیر جھاڑیوں سے نکل آیا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری اور رب العزت کی عبادت کا اس قدر آپ کو جذبہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب مسجد حرام میں نمازیں پڑھا کرتے اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے کہ آپ کے قریب آ کر پتھر گرتے لیکن آپ کی توجہ بھی صرف نہ جاتی۔ بالآخر 7 ماہ کا ایک محاصرہ بہت طویل محاصرہ تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر سے دور ہونا شروع ہو گئے اور حجاج بن یوسف سے ملنا شروع ہو گئے، اور خفیہ طور پر حجاج بن یوسف نے لوگوں کو امان کے پروانے لکھ کر تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ لوگ دولت کے لالچ میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر سے دور ہونے لگے۔ صرف 5 افراد ایسے تھے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ یہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی تھی اور ان کے پاس جا کر کہا، امی جان آپ کیا فرماتی ہیں، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں اسی طرح جنگ کرنی چاہیے، اور اگر تم اپنے آپ کو ناحق سمجھتے ہو تو تمہیں پھر اس لڑائی سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کی، امی جان میں حق پر ہوں، میں ناحق نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے محبت اور پیار لے کر آپ گئے اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے مکہ کے لوگوں پر بھی بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور یہاں تک کہ اس نے کعبہ معظمہ کو بھی بالکل منہدم کر دیا اور نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اسی طرز پر کی جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعمیر کرنے سے پہلے سلسلہ تھا۔ آج جو خانہ کعبہ کی عمارت ہمارے سامنے نظر آتی ہے یہ اسی طرز پر ہے کہ جس پر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا تھا۔ بہرحال 73 سنہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام۔